الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ جان پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کتاب العلم سے باب نمبر 25 پر ہم گفتگو کریں گے. باب کا عنوان ہے باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم. باب اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ عبد قیس کے وفد کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان بھی لائیں اور علم کی باتوں کو یاد بھی رکھیں، اور اپنے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں جا کر کے پھر ان کو اس کی خبر بھی دیں. اس باب میں مناسبت کیا ہے پچھلے باب کے ساتھ؟ کہا کہ باب سابق میں ایک سوال اور جواب کا تذکرہ تھا، اور سوال کے جواب میں ایک قسم کے علم پر ترغیب دلائی جاتی ہے، اور اس باب میں بھی علم کا تذکرہ موجود ہے. تو اس اعتبار سے دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے کہ پچھلے باب میں بھی علم ہے اور اس باب میں بھی علم پر ہی گفتگو کی جا رہی ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر فرمایا. وہ قول کیا ہے؟ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقال مالک بن الحویرث، کہ مالک بن حویرث نے یہ کہا، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن حویرث سے فرمایا، اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں دین یعنی علم سکھاؤ. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے 6 افراد کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آئے، اسلام قبول کر لیا، اور کافی دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ٹھہرے رہے. پھر آپ نے ان کو ان کے گھر والوں کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے کہا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور جا کر کے انہیں علم سکھاؤ، یعنی جو سیکھا ہے وہ علم انہیں سکھا دو. پوری حدیث اس طرح ہے کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت ہم عمر نوجوان تھے. आपके पास 20 रातें ठहरे, फिर आपको ये गुमान हुआ कि हम अपने घर वालों की तरफ मुश्ताक हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सवाल किया कि अपने घर वालों के पास किन किन को छोड़ कर आए हो। तो हमने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल का जवाब अर्ज कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रफ़ीक व रहीम थे। आपने फरमाया तुम अपने घर वालों की तरफ लौट जाओ और उनको तालीम दो, उनको नेकी का हुक्म दो, और इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम नमाज पढ़ते हुए मुझे देखते रहे हो, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स आजान कहे और जो तुम में से बड़ा हो वो नमाज की इमामत कराए। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वफ्द अब्द कैस का जिक्र एक और हदीस मुबारक में किया। ये कौन थे और कब आए थे? वफ्द अब्द कैस का जो ताल्लुक है ये रबिया कबीले से था। अरब में उस वक्त दो मशहूर कबीले थे, एक कबीला मुजर और दूसरा रबिया। इनका ताल्लुक रबिया कबीले से था और ये दो मर्तबा वफ़द की सूरत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर हुए। पहली मर्तबा 5 हिजरी में ये वफ़द आया जिसमें 13 या 14 अफराद थे। उस वफ़द का जो सरबरा था वो अशज नामी आदमी था। इस कबीले का एक शख्स मुनकिस बिन हिबान सामान तिजारत लेकर के मदीने मुनवरा की तरफ आया करता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने मुनवरा तशरीफ लाए तो ये शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत लेकर अपनी कौम की तरफ वापस जाता है, और फिर क्या है कि इसकी कौम भी उस खत को पढ़कर मुसलमान हो जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अब्द कैस के कासिद आन पहुंचे हैं और कोई उस वक्त हालांकि दिखलाई नहीं दे रहा था और हम दूर दूर तक देखते थे, कोई बंदा भी वहां नजर नहीं आ रहा था। इस हाल में ही हमने देखा कि इतने में अब्द कैस के कासिद आन पहुंचे, वो पहुंच भी गए और फिर हमारे पास आकर उतरे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर हुए। लेकिन उनमें से एक शख्स जिसका नाम अशज था, उस शख्स का असली नाम था मुनजिर बिन आइस, वो सब के बाद आया और एक मकाम में उतरा और अपनी ऊँटनी को उसने बिठा दिया, अपने कपड़े एक तरफ रखे और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में नहायत इत्मीनान के साथ हाजिर हुआ, यानी अपने तमाम कामों से फारिग होने के बाद इंतहाई इत्मीनान के साथ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और सहूलत के साथ वहां बैठ गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अशज तुझ में दो खसलतें हैं, जिनमें ये दो खसलतें होती हैं अल्लाह तबारक व ताला उन्हें दोस्त रखता है, एक तो हिल्म है और दूसरा वकारो तमकीन यानी सहूलत के साथ काम करना है। अशज ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो सिफतें हैं ये मुझ में खिलकतन हैं या बाद में तारी हुई हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पैदाइशी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। आइए सही बुखारी की हदीस मुबारक समात फरमाइए कि जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के बाद जिक्र फरमाई। हदीस नंबर है 87। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हद्दसना मुहम्मद बिन बशार قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان وفد عبد القيس اتى النبي صلى الله عليه وسلم। इमाम बुखारी फरमाते कि हमसे मुहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गुंदर ने, उनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास रहा करता था اور لوگوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین میں ترجمانی کے جو فرائض ہے وہ انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے کہا کہ قبیلہ عبد قیس کا جو وفد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا من الوفد او من القوم قالوا ربیعہ، آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سا وفد ہے یا کون سے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا نداما، فرمایا کہ مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ رسوا ہوں اور نہ ہی شرمندہ ہوں، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ تو انہوں نے کہا انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه وسالوه عن الاشربه، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں مضر کے کفار کا ایک قبیلہ آباد ہے، بس آپ ہمیں کوئی ایسی فیصلہ کن بات بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو جا کر کے دے دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور چار باتوں سے انہیں منع کر دیا، اور جن سے منع کیا وہ چار قسم کے برتن تھے جن کے استعمال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، جس بات کا حکم دیا ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر اس کے بعد فرمایا هل تدرون ما الايمان بالله وحده، آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ورسوله اعلم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کی راہ میں ادا کرنا۔ ونهاهم عن الدب والحنتم والمزفت قال شعبہ ربما قال والنقیر وربما قال المقیر، اور چار چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، منع فرما دیا، ایک دبا، حنتم، مزفت استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور کبھی مقیر بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوہ، ان باتوں کو یاد کر لو، حفظ کر لو، واخبروہ من وراءکم، اور جو تمہارے پیچھے لوگ رہ گئے ہیں تم جا کر کے ان کو اس کی خبر بھی دینا۔ شارحین حدیث اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں کہ پہلے دین کا علم سیکھ کر، یعنی کسی ایک شخص کے پاس اگر دین کا علم ہوتا تو اس پر یہ بات لازم ہوتی تھی کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی سکھائے، لیکن پھر جب اسلام پھیل گیا اور اسلام کی دعوت ہر طرف پہنچنے لگی تو پھر یہ جو لازم کا حکم تھا وہ ایک کفایہ حکم میں تبدیل ہو گیا۔ شارحین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ جس شخص کو بھی کسی چیز کا علم حاصل ہو جاتا وہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا اور یہ اس کے لیے لازم ہوتا تھا، یعنی ایک فرض کا درجہ رکھتا تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا تو یہ فرض کا حکم ساقط ہو گیا اور فرض کفایہ کا درجہ رہ گیا۔ اس حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ چار چیزوں کا حکم دیا گیا اور چار چیزوں سے منع کیا گیا۔ شارحین حدیث نے اس کے تحت ایک اعتراض کیا اور پھر اس کا اعتراض کا جواب بھی خود ہی دیا۔ یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں، لیکن بیان آپ نے پانچ کی، ان میں سے ایک کلمہ شہادت، دوسرا نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ، روزہ اور پھر مال غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کرنا، یہ کل بن جاتی ہیں پانچ۔ جبکہ فرمایا تھا کہ چار چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور چار کا ہی حکم ارشاد فرمایا، اور جن کا حکم دیا وہ تو پانچ بن رہی ہیں۔ شارحین حدیث خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جن چار چیزوں کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک چیز ایمان ہے، اس کے بعد جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ ایمان لانے کی تفسیر ہے، اور بقیہ تین چیزوں کا ذکر کرنا راوی کو بھول گیا ہے۔ گویا یہاں فرمایا کہ صرف ایک کا ذکر ہے اور بقیہ اس کی تفسیر ہے، اور تین کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خمس، ان چار چیزوں کا حکم دینا ہی یہاں مقصود تھا، اور اس سے پہلے جو گواہی کا ذکر کیا، کلمہ شہادت کا ذکر کیا گیا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یا گواہی دینے کا جو بھی ذکر ہے یہ بطور تبرک ہے، نہ کہ ان چار چیزوں کو بیان کرنے میں شامل ہے کہ جن کا ذکر کیا گیا تھا۔ ابتدا میں چار قسم کے برتنوں میں نبیذ پینے سے بھی منع فرمایا گیا، پھر اس کی اجازت دی گئی۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ نبیذ وہ مشروب ہے جس میں کھجوریں ڈالی جائیں اور پھر کیا ہے کہ اس پانی میں مٹھاس آ جائے، مگر اعضاء کو وہ پانی سست کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی وہ نشاور ہو، نشاور اگر ہو جائے تو پھر اس کا پینا حرام ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں چار برتنوں میں نبیذ پینے سے منع فرمایا تھا، اور پھر ایک حدیث مبارک میں اس کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو کچھ برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کر دیا تھا، اور بے شک برتن کسی چیز کو نہ تو حلال کرتے ہیں اور نہ ہی حرام کرتے ہیں، اور ہر نشہ آور مشروب یہ حرام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کر دیا تھا، پھر ہوا یہ کہ کچھ انصاری صحابہ کرام علی مرضوان نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے لیے ان برتنوں سے پینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال مشروب کو پیو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہے، یہ جو وفود آیا کرتے تھے ان میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین یہ ترجمانی کیا کرتے تھے، یعنی یہ عجمی زبان جانتے تھے۔ جب لوگ باہر سے آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے گفتگو کرنا چاہتے تو یہ ان کی گفتگو کو سن کر عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتایا کرتے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو جواب دیتے پھر یہ ان آنے والے وفود کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے پھر ان کو سمجھا دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں اپنے پاس خود روکا تھا، اور اس پر آپ انہیں کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی جو طے کیا ہوا تھا وہ دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی خدمات کا معاوضہ لینا صحابہ کرام علیہم رضوان میں مروج تھا، جیسا کہ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ٹرانسلیٹ کرنے پر، ترجمانی کرنے پر معاوضہ لیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ تم میرے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ میں اپنے مال میں سے تمہیں کچھ حصہ دوں۔ بخاری شریف کی اس حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ ابو جمرہ سائلین کے عجمی زبان کے سوالات کا ترجمہ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو عربی میں سنایا کرتے تھے، پھر ان کے جوابات کا عجمی میں ترجمہ کر کے سائلین کو سنایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اس بات پر معاوضہ بھی دیا کرتے تھے۔ کون کون سی دینی خدمت پر معاوضہ لینا چاہیے اور کون کون سی ایسی دینی خدمت ہے کہ جس پر معاوضہ نہیں لینا چاہیے، اس کے لیے آپ ضرور دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کیا کریں، اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا ہم دینی خدمت پر معاوضہ لے سکتے ہیں یا نہیں، یا جس خاص دینی خدمت کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے، کیونکہ بات ایسی بھی ہے کہ جن کی خدمت تو کرنی چاہیے لیکن معاوضہ قبول نہیں کرنا چاہیے یا معاوضہ طے نہیں کرنا چاہیے، تو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں جائز اور عدم جواز کی صورتیں بھی نکلتی ہیں، لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی صورت بتا کر کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے حکم پر عمل کرتے ہوئے معلومات لے، تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ذات کو گناہوں سے بچائیں، احادیث مبارکہ پڑھتے چلے جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے چلے جائیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، تفسیر پڑھتے رہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ پڑھ کر جو سبق ملتا ہے علماء حقہ سے رابطہ کر کے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔